بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب یہ غازی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتب آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0321 2138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام تصنیف یہ غازی حضرت خالد بن ولید. مصنف سید زید زمان حامد. ناشر راز ٹیکس راولپنڈی. تقلیب حروف راز ٹیکس ٹیم. مجلس ادارات شہزاد مسعود رومی, سمیع اللہ بخاری, سفیان مسعود, سیدہ قدسیہ مشہدی, فاطمہ حسین. کتابت و آرائش وقار احمد صدیقی. مطبعہ سہل پرنٹنگ پریس. فون نمبر 0333-525-5265. تاریخ اشاعت فروری سن 2015. قیمت 300 روپے. براز ٹیکس ایڈوانس ٹریڈ انالیسس ڈیفنس اینڈ سیکریٹریٹ ایڈوائزر اے ڈی وی اے این سی ای ڈی ٹی ایچ آر ای اے ٹی اے این اے ایل وائی ایس آئی ایس ڈی ای ایف ای این سی ای اے این ڈی ایس ای سی یو آر آئی ٹی وائی اے ڈی وی آئی ایس او آر ایس راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 92-51-5598046-7. ویب سائٹ www.zaidhamid.pk. ای میل syedzaidzamanhamid@gmail.com. نوٹ, اس کتاب کو مصنف کی اجازت سے امت مسلمہ کی فلاح کے لیے تقسیم کیا جا سکتا ہے. پیش لفظ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ غازی کے اس کتابی سلسلے میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے عظیم غازیوں کا تعارف کروائیں گے. یہ وہ پراسرار ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا, طوفانی دریاؤں کے رخ موڑ دیے اور جن کی ہیبت سے پہاڑ رائی ہو جایا کرتے تھے. یہ وہ غیر معمولی ہستیاں اور حیرت انگیز وجود ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کی مانند ہیں. ان ہستیوں کے محیر العقول کارنامے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی. انسان متحیر ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ آخر یہ غیر معمولی پراسرار وجود تھے کون, ان کی ظاہری و باطنی قوتیں کیا تھی کہ جن کی بدولت انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی انسانیت بڑھتا ہے حیرت میں ہے. اگر ہم عسکری نقطۂ نظر سے دیکھیں تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد انہوں نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر اندر عراق اور شام یعنی فارسی اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے. بعد میں آنے والے ادوار میں بھی یہ غازی پیدا ہوتے رہے اور جب جب امت کو ضرورت پڑی انہوں نے امت کی آبرو کے لیے آبرو کی حفاظت کے لیے تلوار نکالی. اس تصنیف کی اشاعت کا مقصد ہماری نئی نسل نوجوانوں اور بچوں کو اپنی تاریخ کے عظیم ہیروں سے روشناس کروانا ہے. اپنی تاریخ کے عظیم ہیروز سے روشناس کروانا ہے تاکہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ سکیں. خصوصاً دور جدید کا مسلم نوجوان جو کہ شناخت کے بحران میں مبتلا ہے کہ جس کی بڑی وجہ پرنٹ اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہونے والی مغربی یلغار ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں کے ہیروز کو بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. موجودہ دور کے جو مادہ پرستی سے عبارت ہے میں یہ کتابی سلسلہ ضرب کلیم کا کام دے گا. انشاءاللہ کہ جو مادہ پرستی کے سحر کو توڑ ڈالے گا. اس سلسلے کا مقصد اس روحانی پہلو کو نمایاں کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر ان پر اسرار ہستیوں نے وہ محیر العقول کارنامے سر انجام دیے کہ جنہیں سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے. عالم اسلام میں اگر آج بھی کوئی وجود تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک کہ اس کے وجود میں یہ پر اسرار روحانی پہلو پیدا نہیں ہوگا وہ ان کارناموں کو سر انجام دینے سے قاصر رہے گا جو قرون اولا کے مسلمانوں کی منفرد شان ہے. یہ کتابچہ جناب بید حامد کی ٹی وی پر نشر ہونے والے معروف سلسلے یہ غازی کی کتابی شکل ہے کہ جس کو ہم مختلف کتابچوں کی شکل میں ایک سلسلے کے طور پر شائع کریں گے. موجودہ کتابچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی کی ایک کڑی ہے. وہ کہ اس سے پہلے بھی ہم مسلم غازیوں پر بہت سی کتب شائع ہو چکی ہیں, تاہم یہ تصنیف اس اعتبار سے منفرد ہوگی کہ انتہائی سادہ الفاظ اور پیراؤں میں اختصار کے ساتھ واقعاتی طرز میں لکھی گئی ہے. نقشہ جات اور تصاویر اس تصنیف کو جہاں جامع بناتے ہیں وہیں وہ اس کی کشش کا باعث بھی ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی دعا کے ساتھ ہم اس ہدیے کو بارگاہ رسالت میں ادب اور عشق کے ساتھ پیش کرتے ہیں. براس ٹیکس نوٹ: موجودہ تصنیف میں استعمال ہونے والے نقشہ جات دار الاسلام پبلشرز کی شائع کردہ کتاب اٹلس فتوحات اسلامیہ سے لیے گئے ہیں. کیا ہی بہترین غلام ہے اللہ کا خالد بن ولید, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے جو کفار کے خلاف ہما وقت بے نیام رہتی ہے. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک: عورتیں اب قیامت تک خالد بن ولید جیسا فرزند نہیں جنیں گی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. وہ جنگی امور کا گروہ ہے اور موت کو دوست کی طرح عزیز رکھتا ہے. اس کی یلغار شیر کی اور صبر بلی کرتا ہے. حضرت عمر بن العاص: وہ نہ خود سوتے اور نہ دوسروں کو سونے دیتے اور ان سے کچھ بھی چھپا نہ رہتا. التبری: میں خالد سے متعلق باقیوں سے زیادہ جانتا ہوں, ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے, جنگ میں کوئی ان کا ثانی نہیں. جس کسی قوم نے خواہ طاقتور یا کمزور خالد کا مقابلہ کیا شکست کھائی. میری رائے مانو تو خالد کے ساتھ معاملہ کرتے وقت امن کا انتخاب کرو. دومت الجندل کا شہزادہ عقید: اگر اس فوج کا پرچم سیاہ ہے, اس کا سپہ سالار دراز قامت, مضبوط جسامت, کشادہ سینہ, لمبی داڑھی والا ہے کہ جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں, تو خبردار اس فوج سے مت لڑنا. باسمیتی پادری: سب سے تنخو اور کامیاب عرب جنگجو ایڈورڈ گبن میں غیرت مند جنگجو ہوں, میں اللہ کی تلوار ہوں, میں خالد بن ولید ہوں. صفحہ نمبر 1: مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں. مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بلتل کو سکون اور اطمینان نہ دے. یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا. ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر تلوار نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں. انہوں نے 100 سے زیادہ گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی. اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے. اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد آپ شرمسار نہ ہوں, آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی. آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی. اپنی اہلیہ کی طرف سے تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں. انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا. حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام مچ گئے. سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے. پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے, جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے, کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے، لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان جیسے وجود پر رونے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمین لگانا، چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا۔ لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخشے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے، اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف اس کا ہوا کہ جب غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیا۔ ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے گھڑ سوار دستے کو دے کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گئے۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دے کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی، اسے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کاروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا۔ اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکے، مگر سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ صفحہ نمبر 3 پر نقشہ دکھایا گیا ہے جس میں جبل احد دکھایا گیا ہے اور ان سے متصلہ مقامات کو دکھایا گیا ہے، جس میں وادی عتیق، جبل سالہ اور بہت سے مقامات دکھائے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 خالد کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان پر ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی. آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید, حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اسلام قبول کر لیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگوں, مکہ نے اپنی جگر گوشی تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں. قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا. یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی. حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا. جو مورخ حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی. جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر علم سنبھالے, اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں. اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا. حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بلاخر سیدنا خالد نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرقے سے نکال لائے. جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپاہ سالار کے طور پر ابھرے. فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے. سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا. جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئی تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی, مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی. اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے. اس کے بعد آپ فاتحانہ شان سے ذرا پہنے, سر پر فولادی خود رکھے, تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہیں. خالد بن ولید کی صلاحیتوں, جاں بازی, دلیری, خود اعتمادی, آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے. ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی تخت سرزش کی جاتی, سیدنا خالد سے سرگزر کر لیا جاتا تھا. فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو. اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا, اور سیدنا خالد کی کوئی مزید سرزش نہیں کی گئی. اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان. جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا, لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا, اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثہ کو اس کی دید یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا. ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد دل شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو, پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے, اور اس دور میں بھی حضرت خالد اپنی جنگی کاروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے دوست, رشتے دار اور ہم عمر بھی تھی, لہٰذا ان کے ساتھ عمر کا بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا, مگر اس کے باوجود آپس میں ادب, پیار اور محبت بے انتہا تھی. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے. غزوہ حنین کے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو پہاڑی درے میں دشمنوں نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا. اس کے بعد مسلمانوں نے اثر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس جنگ میں خالد بن ولید بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی. اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد نے شمولیت اختیار کی. اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے. تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے تومت الجندل شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا. حضرت خالد بن ولید کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا. ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت ہی خون ریز جنگیں لڑی. سیدنا ابو بکر صدیق نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے. بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا. ان تمام کی سرکوبی کے لیے جسے فیصلہ لار کے انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے. مسلمہ قذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا. موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد نے مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کیا. یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے. اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا. سیدنا خالد نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھی اس سے سیدنا خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی. ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگون ہو کر جزیہ دو ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی. جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا کہ تم اپنی زندگی کو. اسی طرح ایک بازنی تھی سپہ سالار کو کہ جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا. ان کے نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں. یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد. میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا. ان کا جنگی نعرہ یہ تھا: میں غیرت مند ہوں، جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں. ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا. ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی. خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو. اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی. جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی. آپ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد کو ہی منتخب کیا. مسلمانوں کو یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے. آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا تھا. اس وقت سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. سیدنا ابو بکر صدیق اس بات کے شاہد تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا. اس سے پہلے کہ ہم خالد کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد کی نفسیات پر بھی ڈالتے چلیں. حضرت خالد کو جتنا اعتماد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا. حضرت خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور اپنے آنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے. جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ کے سر سے گر گئی تو آپ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا. حضرت خالد نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی. جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دی. تو سیدنا خالد نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سر چشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد کی ایرانی سے پیسہ لار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم سے کیوں لڑتے ہیں، ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو بھی جائے تو اس کا گلا خراب کر دے گا۔ سیدنا خالد نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے، اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا، اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی، جنہیں آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت خالد کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی، آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے سر پر نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد کرتے تھے، اس میں پختگی اس یقین و اعتماد کی وجہ سے ہی تھی کہ جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار ہی نکالنا پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا، تو اس موقع پر حضرت خالد نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں کہ ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل بھی بہت مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا جائے، انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی سست ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اسے کہو میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد واپس پہنچا، خط کھول کر پڑھا، جب سر اٹھایا تو اپک پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ خالد کی دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوج اس طرف لے کر جاتا تو آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہتا کتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کی تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد کو اس کی اطلاع پیش کی پہنچ جاتی۔ رصد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رصد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جسے ایرانی نہ واقف ہوتے۔ ایرانی صفدار صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد چھاپہ مار کاروائیوں، پہاڑوں کے پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تھکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جہاں تک ظاہری جنگ حکمت عملی کا تعلق ہے تو اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں سیدنا خالد نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سے پیسہ لار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا۔ آپ کی بے جگری اور بے خوفی مثال گئی تھی. لوگ خالد بن ولید کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو. جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درسر بنا ہوا تھا, تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا. اس میں سیدنا خالد نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا. بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدین کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں, لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا. اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد کا یہ فیصلہ دانش مندانہ نہیں ہے, لہذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجنے چاہیے. اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے. انہیں ناکو چنے چبا دیے. بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا. جو کام دنیا کا کوئی جرنیل کمانڈر حربی ماہر و منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا تھا, خالد اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.